تفسیر سورۃ عبسہ مکی سورت ہے، ایک رکوع اور 42 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ اور کلمات کی تعداد 130، جبکہ حروف 533 ہیں، 533۔ اس سورت کا نام پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 کا پہلا لفظ عبسہ، یہ اس کا علامتی نام ہے اور یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا نام السفرہ اور الصاخہ بھی بتایا جاتا ہے، تو اس طرح اس سورت کے تین نام سامنے آتے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، عبس و تولا ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ رشد و ہدایت کی بات بتائیے۔ اور آپ کے پاس اس وقت سرداران مشرکین مکہ بیٹھے تھے، اس لیے آپ نے ان سے منہ پھیرنے لگے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ نابینا صحابی جن کا پورا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں مکہ کے سردار، بعض کہتے ہیں کہ آپ عبی بن خلف سے بات کر رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف کا نام نمایاں ہے۔ آپ ان سے باتیں کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہتے تھے، کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ اور آپ کہتے تھے نہیں۔ پھر یہ سورت نازل ہو گئی۔ یہ صحابی نابینا تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھنا چاہتے تھے یا کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور اس وقت آپ مکہ کے سرداروں کو توجہ دینا چاہتے تھے، آپ کا رخ، آپ کی توجہ پوری طرح مکہ کے سرداروں کی طرف تھی، تو ان سے جو ہے وہ ان کا آنا اور ان کا سوال پوچھنا، اس پر آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہو گئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، انہیں خاموش کرا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے کہ عبداللہ جو ہیں وہ خالص مومن ہیں، اور مخلص ہیں، تو انہیں بعد میں سمجھا لیں گے، اس وقت میں سرداروں میں سے سرداروں کے سامنے دین کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، اور اگر سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اس سے اسلام جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے، اس کو قوت مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ قریشی سرداروں کے ساتھ محو گفتگو رہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ سورت نازل ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا خاص اکرام کرتے، ان کی خاص طور پر عزت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے غزوات میں 13 مرتبہ جو ہے وہ خلیفہ بنایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے تو اپنے پیچھے کسی کو جو ہے وہ مدینے کا ذمہ دار آپ بناتے تھے، اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو 13 مرتبہ جو ہے مختلف اوقات میں مدینہ کا ذمہ دار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملتے تو فرماتے، مرحبا بمن آتبنی ربی، مرحبا ہے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، اور پھر ان سے بار بار پوچھتے، اے عبداللہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، اے عبداللہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہیں نابینا صحابی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر آیات نازل ہوئیں، وحی نازل ہوئی، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی گئی۔ اور آپ سوچیں کہ یہ صحابی، ان کی شان کے کیا کہنے کہ جن کے لیے جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی لے کر آئے، انہیں مؤذن رسول کا بھی اعزاز حاصل ہے، مکی ہیں، قریشی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آنکھوں سے محروم تھے لیکن دل کی آنکھوں سے انہوں نے اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ رہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی تھیں جس میں جو معذور تھے یا گھر بیٹھے رہنے والے تھے تو انہیں بھی اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ گھر بیٹھے رہیں اپنے عذر کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل معافی ہیں، لیکن اگر وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، یہ بہت ہی افسردہ تھے کیونکہ یہ جہاد میں جانا چاہتے تھے اور اپنے جو عذر تھا دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ بہت ہی اداس ہوئے، غمگین ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی افسردگی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کی، اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اداس بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، اور 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ جو لوگ معذور ہیں اور اگر وہ جہاد پہ نہیں جاتے تو جو ہے وہ ان کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہی لکھوا رہے تھے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بہت ہی اداس تھے اس بات پہ کہ مومنوں میں بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ لا یستوی القاعدون من المومنین, پھر اس کے بعد غیر اولی الضرر, محتاجوں کے علاوہ, یعنی اور عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے جن کے لیے آیت نازل ہو گئی, تو آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی اللہ کا قرب حاصل کروں. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا, کیونکہ یہ اندھے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور نہیں تو میں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کر کھڑا ہو سکتا ہوں, مجھے بس آپ ایک جگہ بتا دیں اور میں وہاں کھڑا رہوں گا. اور اسی حال میں آپ جو ہے وہ گر کر شہید ہوئے, اور اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا جب آپ شہید ہوئے. تو پیاری بہنوں, یہ تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سورت ہے, سورت عبسا, اس کے بارے میں جو ہے وہ آیات نازل ہو گئیں, اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ واقعہ قرآن کے اندر جو ہے وہ درج کر دیا, ثبت کر دیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزنش کی گئی ہے, آپ کو تنبیہ کی گئی ہے, اور لیکن دراصل یہ اہل مکہ کے جو سردار تھے, انہیں ڈانٹا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مکہ کے سردار ہیں, جو متکبر ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تو آپ ان کی وجہ سے ایک نابینا جو ہے, جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے, جو اس لیے آپ کے پاس آیا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ, یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ارشدنی, یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے, مجھے سیدھا راستہ بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل کی کہ دائی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو سیریس ہے, جو سنجیدہ ہے, جو دین کو سیکھنا چاہتا ہے, تو دائی اپنی پوری توجہ اس کی طرف کرتا ہے, نہ کہ اس کی طرف جو کہ دین کو سیکھنا نہیں چاہتا. آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ایک واقعے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. عبس وتولى ان جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. تو شروع ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا, تمہیں کیا خبر, شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے, اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے, تم اس سے بے رخی برتتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پہلی آیت ہے اس میں دو لفظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, ایک ہے عبسا کا اور دوسرا ہے وتولا. اب دیکھیں کہ اس سورت کا انداز جو ہے بڑا ہی مختلف ہے, اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبسا. عبسا کسے کہتے ہیں؟ عبسا مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات پیدا ہوئے, جو اثرات ظاہر ہوئے, اسے عبسا کہا جاتا ہے. جیسے کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں, یا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے, پوری طرح جیسے باچھے کھلنا, خوش ہو جانا, یا یہ ہوتا ہے کہ انسان چی بچی ہوتا ہے, تیری چڑھانا, ترش رو ہونا. تو عبسا کے معنی ہے ترش روی اختیار کرنا, چہرے سے اظہار ناگواری کرنا. اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ عطاب نازل ہو گیا کہ نبینا صحابی کے لیے اپنا چہرہ سکیڑ لیا, چہرہ تو شروع ہو گیا, چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے. وتولا, اور تولا کے معنی کیا ہیں؟ تولا کے معنی بے توجہ کے ہیں, توجہ نہ دینا اور منہ پھیر لینا, منہ پھیر بیٹھے, اور بے رخی برتی اور رخ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جاءہ العمی, اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. ان جاء کہ وہ آیا, کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. العمی اندھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اندھا لفظ ہے اس کے لیے آپ تین لفظ پڑھ چکے ہیں, ایک ہے عامہ, ایک ہے اکمہ, اور ایک ہے امہن. عین میم ہا دل کے اندھے کو کہتے ہیں, عین میم یا آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں, اور اکمہ وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ عامہ ہے, عین میم یا اور معنی کیا ہے؟ آنکھوں کا اندھا. اب یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ ترش رو ہو گئے, آپ نے بے رخی برت لی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. اور یہ تھے حضرت خدیجہ کے پھوپھیزاد بھائی, ان کی والدہ ام مکتوم, اور حضرت خدیجہ کے والد خویلد. خویلد یہ آپس میں بہن بھائی تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو رشتہ دار بھی تھے نا, ایسا تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی کم حیثیت سمجھا تھا یا غریب سمجھا تھا. اصل بات یہ نہیں تھی, کیونکہ یہ خاندانی آدمی تھے, قریشی تھے, کوئی گرے پڑے آدمی نہیں تھے. تو اصل وجہ جو تھی وہ کیا تھی کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت قبول کر لیتا ہے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. اور یہ جو اندھے صحابی ہیں, اپنی معذوری کی وجہ سے یہ اسلام کے لیے اتنے مفید نہیں ہو سکتے جتنے ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کو قبول کر لے. اور آپ دیکھیں کہ محفل کے دوران بات ہو رہی ہے, کسی کو کوئی بات کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے, اس میں میں اتنے میں کوئی آتا ہے اور مداخلت کرتا ہے. اور اب اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کے انداز کی غلطی سمجھائی گئی, کیونکہ آپ رسالت کے کا جو کام تھا, جو فریضہ تھا, اس کی بالکل ابھی ابتدا میں تھے. اور آپ کا ایک نبینا سے بے رخی برتنا اور مکہ کے قریشوں پر توجہ دینا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو جو معزز ہیں انہیں توجہ دے رہے ہیں اور بیچارے نبینا کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اندر کوئی کج خلقی پائی جاتی تھی یا آپ کا اخلاق اچھا نہیں تھا, بلکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب آپ دعوت کا آغاز کر رہے تھے تو آپ کا فطری طور پر رجحان یہ تھا کہ قوم کے سردار با اثر لوگ دعوت کو اگر قبول کر لیں گے تو کمزور جو طبقہ ہے، بے اثر، کمزور، معذور لوگ، ان میں دعوت بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اور آپ کا جو انیشیٹو تھا یا آپ کا جو مقصد تھا وہ تو اخلاص ہی تھا، دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کو حقیر جاننا۔ لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی گرفت کی، آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا خبر، وما یدریک، اور تم کیا جانو، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ اب یہاں پہ یزکا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو مکہ کے سردار ہیں یہ تو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں، دور نکل گئے ہیں، اور آپ انہیں کہاں جو ہیں وہ ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں، کہاں انہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ جو صحابی ہیں جو خود آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وما یدریکا، تو اور آپ کو کیا پتا یہ نبینے کا آپ کے پاس آنا یا آپ کو گراں کیوں گزرا، اور آپ نے ایک سچے مخلص صحابی کو نظر انداز کر کے یہ نہ قدرے، یہ مکہ کے سردار، یہ جو اپنے تکبر ہٹ درمی کی بنا پر دعوت تبلیغ کو جو جھٹلا رہے ہیں، آپ نے ان کو توجہ دے دی، آپ کو کیا پتا، وما یدریکا، اور آپ کیا جانیں، آپ کو کیا خبر، لعلہ، شاید کہ وہ، یزکا۔ تو یہ جو نابینا صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ ان کا تزکیہ ہو جاتا۔ کیسے تزکیہ ہوتا؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ ارشدنی، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ابن جریر ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ۔ تو اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، قرآن کو خدا کی کتاب مانتے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے، اسی لیے وہ مزید دین کو سمجھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کو کیا پتا، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ اور تزکیہ جو ہے، تزکیہ کے معنی آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، زا کاف و، زا کاف یا، اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہیں زکوٰۃ، لفظ اسی سے ہے، پاک ہونا۔ تو دینی رہنمائی حاصل کر کے وہ عملے صالح کرتا، اس کا اخلاق کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی، تیری نصیحت سن کر اس کو فائدہ ہو جاتا، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، عقیدے کی اور اخلاق کی، معاملات کی۔ او یذکرو فتنفعہ الذکرہ، او یذکرو، یا نصیحت سنتا، تذکیر سے ہے نا، یا وہ نصیحت سنتا، فتنفعہ، پس نفع دیتا اس کو، الذکرہ، سمجھانا، نصیحت کرنا اس کو فائدہ دیتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ اہل مکہ کے پیچھے جو ہے وہ ایک مخلص صحابی کو توجہ نہیں دے رہے، اور آپ کو کیا پتا کہ یہ جو نبینا صحابی ہیں جو یہ سوال پوچھ رہے تھے، آیت کا مطلب پوچھ رہے تھے، اگر آپ ان کو تعلیم دے دیتے تو یہ اپنا تزکیہ کر لیتے۔ یہ صحابی جو تھے، پہلے دیکھیں یزکا کا لفظ آیا ہے، آپ اس کو بھی سرکل کر لیں، دوسرا لفظ آیا یزکرو، تو ایک ہے یزکا، یزکا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، کہ پاک صاف ہونا، تزکیہ کرنا، اور یزکر یذکروا کے معنی کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، ذکر سے متاثر ہونا. تو تزکیہ جو ہے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کون کرتا ہے؟ جو نصیحت پر کان دھرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور خوف کا احساس ہوتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے. تو وہ تزکیہ کرتا کیسے؟ جب وہ نصیحت پر کان دھرتا تو نصیحت اس کو نفع دیتی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرنا. اور تزکیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کی محفلیں جو ہیں ان کو، ان میں شرکت کی جائے، اور جو ہے وہ ہدایت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کی جو محفلیں ہیں، قرآن کی محفلیں ہیں، ہدایت کی محفلیں یا صحبت سوالے، اس کو اختیار کیا جائے. تو اسی لیے دو باتیں یہاں پہ خاص طور پر نمایاں ہیں، یزکا اور یذکرو. تو جب انسان اپنا تزکیہ چاہتا ہے اور نصیحت پر دھیان دیتا ہے تو نصیحت کیا کرتی ہے؟ فتنفعہ الذکرا. تو نصیحت انسان کو نفع دیتی ہے، وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. پھر اس سے انسان جو ہے اپنی روح کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور برے اخلاق سے دور رہتا ہے. اور وہ شخص جو اپنی دولت اور اپنی کرسی اور اپنی جو جاہو منزلت ہے، اس کی وجہ سے اپنی گردن کو اکڑا کر رکھتا ہے، وہی اسلام اور رسالت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اگر ایسے متکبر جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ان کا تزکیہ نفس تو نہیں ہو سکتا. اور آپ کی ذمہ داری لوگوں کو زبردستی بدلنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تو صرف لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے. تو آپ ان کی فکر نہ کریں جو اسلام سے بے نیازی اختیار کر رہا ہے، آپ ان کی فکر کریں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور تقویٰ ہے. فرمایا اما من استغنا، کہ لیکن جو کوئی بے پرواہ ہے، غنی ہوتا ہے نا بے نیاز بے پرواہ، اما وہ شخص استغنا جو بے نیازی برتتا ہے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا. اما من استغنا، وہ شخص جو آپ سے بے پرواہی برتتا ہے، دولت مند ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں دولت مند ہے، امیر ہے، یا وہ علم جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے اس سے وہ بے نیازی برتا ہے. اور کون مراد ہے؟ یہ اہل مکہ مراد ہے، مکہ کے سردار مراد ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہو. یہاں پہ تَصَدَّى کا لفظ اہم ہے، اس کا روٹ ہے سواد دال یا، سواد دال یا. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ہے سواد دال دال، سواد دال دال. اور اس کے معنی ہیں جیسے مقابل کے اس کے معنی ہیں تصدا کے، یا جیسے کسی کام کے در پہ ہو جانا. آپ نے پیچھے یہ لفظ پڑھا تھا تصدیتن، یہ آواز کے لیے بھی آپ نے پڑھا تھا، آواز کے لیے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا. اور اگر اس کے معنی سواد دال دال کے کیے جائیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کام کے در پہ ہو جاتا ہے، یا جو اصل چیز ہے اس کو حاصل کرنے سے بے رخی برتنا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو وہ تو سیکھنا نہیں چاہتے، وہ تو دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف جو ہے وہ آپ ان کے در پہ ہیں. اور ویسے جو ہے وہ اگر آپ پہلے آپ اس کو دیکھیں، آپ نے پہلے بھی یہ لفظ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے. جیسے اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا روٹ جو ہے وہ سواد دال دال ہے، تو آپ نے سدا یا سدو تو پڑھ ہی چکے ہیں نا، کہ رکنا اور روکنا، سدید पीप के लिए भी इस्तेमाल होता है। पीप क्या करती है कि वो जो है वो पीप जब आ जाती है इंसान के जिस्म में, तो वो खून के और खाल के दरमियान जो है वो एक रुकावट बन जाती है। और अगर इसका रूट जो है वो स्वाद दाल या लिया जाए, आवाज़ तो, या इसके मानी जो है वो दर पे लिए जाएं, जैसे किसी चीज़ के दर पे होना, तो इससे मुराद है कि किसी चीज़ की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देना। वो सीखना नहीं चाहता, वो समझना नहीं चाहता, वो हदायत को हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, आप उसके दर पे हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी को बार बार एक बात कहते हैं और वो सुनता नहीं है, तो बात क्या होता है कि टकरा कर बात दोबारा आपकी तरफ वापस हो जाती है। आप किसी की तरफ मतवज्जो हैं, वो उस बात को सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, तो आपकी सदा जो है वो क्या होती है, सदा बसहरा, कि दोबारा लौट कर आपकी तरफ जो है वो आ जाती है। तो तस्वद्दा के मानी है आर्जी और वक्ती तौर पर किसी चीज़ के दर पे होना, मतवज्जो होना। और आवाज़ जो है वो किसी गुंबद या किसी जगह से टकरा कर फिर वापस आ जाए। फअंता लहू तस्वद्दा, तो तुम तो उसकी तरफ मतवज्जो करते हो, तुम मतवज्जो होते हो, तवज्जो देते हो, आवाज़ देते हो, आवाज़ टकरा कर तुम्हारी तरफ आ रही है। मक्का के सरदार तो कबूल ही नहीं कर रहे। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़का, और आप पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है अगर वो तज़किया हासिल नहीं करते, और अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका काम जो है वो अल्लाह के पैगाम को सिर्फ पहुंचाना है, ना कि ज़बरदस्ती उनके दिलों को बदल देना। वह अम्मा मन जा का यस आ, और वो शख्स जो खुद आपके पास दौड़ा हुआ आता है। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हों का शौक़, उनका ज़ौक़, उनकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत उसको नुमाया करके पेश किया है। और सायुन जो है किसी काम को ज़ौक़ व शौक़ से, सरगर्मी से करना, दौड़ने के मानी भी देता है, लेकिन दौड़ना ही इसका लाजमी मानी नहीं है। जैसे आप पीछे सूरत अल जुमा में पढ़ चुकी हैं, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जो है वो ज़ौक़ शौक़ से लपको, तो यहाँ पे भी जो आपके पास नहायत ज़ौक़ और शौक़ से आता है, प्यासा है, हदायत का प्यासा है, इसलिए वो दौड़ा हुआ आता है। वह हुआ यख्शा, और वो डर रहा होता है, खशियत। अब आप देखें कि यहाँ पे यख्शा जो है ये आयत नंबर 5 के ओपोजिट आया, इस्तग़ना, वो तो बेनियाज हैं, और ये कौन है, यख्शा, वो दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया उनकी मतलूब और मरगूब है, और ये जो सहाबी हैं ये डर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह अपने आप को बदल लें, हदायत को हासिल कर लें, इनके दिल में अल्लाह का खौफ है, ये समझते हैं कि आपकी बातें इनके लिए मुफीद होंगी, इसलिए ये आपकी तरफ जब आ रहे हैं दौड़े हुए, तो साथ ही इनका हाल क्या है कि ये डर रहे हैं। फअंत अन्हु तलहा, तो आप इससे बेरुखी बरतते हैं। यहाँ पे तलहा ये लफ्ज़ जो है ये लहव से है, ये लफ्ज़ लहव से है, और इसके मानी हैं जैसे खेलना, गफलत बरतना, क्योंकि लहव हर उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान को असल चीज़ से गाफिल कर दे। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे बेरुखी बरतते हैं, तलहा, आप इनसे जो है वो गफलत बरतते हैं, खेलते हैं। ये जो आयात हैं आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक, इससे हमारे सामने अमल के क्या उसूल आते हैं। नंबर 1 के बज़ाहिर डांट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो महसूस होती है कि रुख उसका रसूलुल्लाह की तरफ है, लेकिन असल में ये अहले मक्का की तरफ है कि जिनके अंदर खैर की उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर अपनी सारी तवज्जो का मरकज़ उन मुसलमानों को बनाएं जो सोसाइटी के अंदर, भले वो गरीब हैं, माजूर हैं, लेकिन वो जो है वो मुखलिस दिल रखते हैं, जिनके अंदर दीन को सीखने का ज़ौक और शौक़ है। تو آپ کی تعلیم و تربیت کے اصل حقدار یہ صحابی ہیں۔ دوسری یہاں بات جو یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ طالب حق چاہے وہ کمزور ہو، بے اثر ہو، معذور ہو، تو جو طالب حق ہے وہ جو ہے وہ ایک دائی کے سامنے اس کی اصل اہمیت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو طالب حق ہے آپ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں، نہ کہ امیروں کی طرف، کیونکہ اللہ کے ہاں اصل اہمیت دولت کی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اس دل کی ہے جو کہ خشیت سے بھرے ہوئے ہیں، اور امیروں کے دل اگر اللہ کی خشیت سے خالی ہیں تو پھر آپ ان کو اپنی توجہ کا اصل مرکز نہ بنائیں، ان پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو یہ ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ کے سرداروں کی۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر جو امیر ہوتے ہیں، سٹیٹس والے ہیں، گاڑی، بنگلہ، کار یا بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے یا کبھی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ اگر یہ سیکھ لیں تو ان کے پیچھے ایک بڑا گروپ ہے، تو سارے جو ہیں وہ آئیں گے دین کی طرف اور اس سے دین کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے دایانہ جو کردار ہے اور تبلیغ حق کی جو حکمتیں ہیں انہیں جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور کن کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ یس آ، جو ذوق و شوق رکھتے ہوں۔ نمبر دو، یخشا، جن کے اندر اللہ کی خشیت پائی جاتی ہو۔ نمبر تین، جو ہے وہ جو اپنا تزکیہ چاہتے ہوں۔ نمبر چار، جو نصیحت پر کان دھرتے ہوں۔ اور جن کی یہ چار صفات ہوں یا ان میں سے کچھ صفات ان کے اندر پائی جاتی ہوں، تو دائی حق کو تبلیغ کے جو نقطے سکھائے گئے ہیں کہا کہ آپ ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں۔ تو یہ ہے اصل پیغام جو کہ ان آیات میں دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، اور قرآن مجید جس سے اہل مکہ جو تھے وہ بے تنائی برت رہے تھے، جسے اہل مکہ جو تھے وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اس کی نقدری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ تو انہا تذکرہ، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اہل مکہ کتنی نقدری کر لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ذکر ہے، یہ تو ایک کلام نصیحت ہے۔ پھر فرمایا فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ زبردستی نہیں ہے، یہ انہی کو فائدہ دے گا جو کہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو تذکرہ ہے اور یہ جو ذکرہ ہے، تو یہ ساری صفات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کی بیان کی گئی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس طرح دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لے، قرآن کو پڑھے، اس کی نصیحت پر عمل کرے۔ پھر فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے، اس کی جو بلندی ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، اس کو آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک بیان کیا گیا۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں۔ مکرم جو ہے کاف را میم سے ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں، اور انگور کی بیل اہل مکہ کے لیے بڑی ہی کثیر المنافع سمجھی جاتی تھی، بڑی فائدہ مند سمجھی جاتی تھی، انگور بھی اور انگور کی بیل بھی. اور مکرمہ قرآن مجید کی عالی نسبی کی طرف، عالی مقامی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے صحیفوں کے اندر ہے، کیونکہ صحف کا لفظ استعمال کیا گیا. اور صحف جو ہے یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوہے محفوظ ہے. اور جتنے بھی قرآنی جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں وہ لوہے محفوظ میں ہیں، اور فرشتے اس سے ہی اپنے صحیفے میں نقل کرتے تھے. تو جو صحیفے اللہ کے پاس ہیں، لوہے محفوظ میں ہیں، بہت ہی بلند ہیں، وہ تو عالی شان ہیں، مکرمہ عالی شان ہیں. اب آپ دیکھیں پھر کہا مرفوعتن، مرفوعہ جو ہے یہ بھی رفع بلندی سے یہ لفظ ہے، اور معنی ہے کہ درجے اور معنی دونوں لحاظ سے یہ قرآن، یہ کلام بلند ہے، اعلیٰ ہے. جیسے سورۃ زخرف آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور حکمت والا. تو مرفوعہ معنی بھی اس کے بہت ہی اونچے، عالی شان، بلند، اور الفاظ بھی اس کے نہایت بلند. تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں. متوہرہ، متوہرہ جو ہے طہر سے ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی پاک، پاکیزہ. تو قرآن مجید ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہے، خالص حق کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے اندر کوئی بھی فاسد افکار نہیں ہے، نظریات نہیں ہے، کوئی انسانی تخیلات نہیں ہے، کوئی شیطانی وسواس نہیں ہے. کیوں؟ متوہرہ، پاکیزہ ہیں. اور آپ سورۃ الواقعہ میں پڑھ چکی ہیں وفی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مرفوعت متوہرہ بِعَيْدِ سَفَرَہ، یہ کن ہاتھوں میں ہے؟ بِعَيْدِ، فرمایا ہاتھوں میں، سفرہ لکھنے والوں کے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، کِرَامٍ بَرَرَہ، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہیں. اب آپ جو فرشتے قرآن کو لکھتے ہیں، اب ان کا کردار بتایا جا رہا ہے، ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں. ان کا پہلا وصف ہے کہ بِعَيْدِ سَفَرَہ، سین فا را، سافر ان کی جمع ہے. اب آپ دیکھیں کہ سفرتن جو ہے یہ تا ہے تو یہ واحد ہے، اور سفرتن جمع ہے سافر کی، جس کے معنی ہے قاری کے، کاتب کے. سین فا را پڑھنے لکھنے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اصل معنی تو لکھنے کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر بیان کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. تو لکھنے والے، جیسے سفر کرتے ہیں نا تو آپ ایک منزل کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ لفظ جو ہے سفرہ کا، یہ کاتب لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسفر، اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق کو بے نقاب کرتی ہو. اسفار، تورات کی شرح اور تفاسیر کو بھی کہا جاتا ہے. سافر، وہ شخص جو ایسی تحریر کرتا ہو یا لکھتا ہو. اور کہتے ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ الہامی تحریر لکھنے والے فرشتوں اور انسانوں پر ہوتا ہے، یا پھر نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں پر. تو یہاں پہ جو اللہ کے بزرگ فرشتے ہیں ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، بِعَيْدِ سَفَرَہ، کہ وہ فرشتے جو ہیں ایسے فرشتے ہیں کہ سفرہ. لکھنے والے ہیں، کاتب ہیں. کرامن، کرامن کے معنی ہیں بڑے درجے والے، بڑے درجے والے، معزز. براراہ، براراہ، بارن، بارن جو ہے وہ جمع ہے، اور براراتن جو ہے یہ واحد ہے. بارن کہتے ہیں فرما بردار کو، اور وفادار کو اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والا بر سے ہی ہے، بر اس کا روٹ ہے، اور بررتن نیک، نیک کے لیے استعمال ہوا ہے، نیک لوگ ہیں، فرشتوں کی یہ بھی صفت آئی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں بے عیدی ایسے ہاتھ سفرتن لکھنے والے کرامن معزز بررا نیک، تو معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کرامن معزز اور دوسرا بار نیک، تو یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے جن فرشتوں کے سپرد کیا گیا ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے پیغام کو لکھنے، حفاظت سے رکھنے، رسول تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو، اس کا حق ادا کرنے میں کتنے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے عیدی سفارہ کرام برارا۔ تو ان آیات میں جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ذمہ داری اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی صفات بتائی گئی ہیں، اور ان کی صفات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس بات کو مت بھولیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم دولت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ یہ جو حدیث ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، آپ دیکھیں کہ ان کا درجہ اور مقام کیا ہے، اور جو اس پر عمل کریں گے تو ان کا درجہ اور مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اتنی عظیم کتاب جو ہے پھر اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اپنے عملوں کے اندر جو ہے وہ اتارنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 17 سے 23 تک ان سرکشوں کی حالت پر اظہار افسوس کیا گیا ہے جو قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، اور انہیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرے تو اسے اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ حاکم ہے، اور اللہ ہی حاسب ہے، حسیب ہے، اور مرنے کے بعد اللہ انسان کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے تاکہ ان کا حساب کتاب لے۔ آیت نمبر 17 سے 23 تک۔ فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ قتل الانسان، لعنت ہو انسان پر، مارا جائے انسان، ما اکفرا، کیسا سخت منکر حق ہے، اللہ کی مار انسان پر کیسا سخت ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر انسان جو ہے اسے اللہ تعالی مخاطب ہیں، اور ایک انسان مراد نہیں ہے، تمام وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں۔ انسان کی جو بد دماغی ہے، ناشکری ہے، اس پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کتنا ناشکرا بن کر رہ گیا، سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے تو میں اسے سنوں، اس کو قبول کروں، اس کے آگے جھک جاؤں، مطیع ہو جاؤں۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ اب یہ جو سوال ہے یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا گیا ہے کہ انسان تو غور کیوں نہیں کرتا، کہ تیرا مادہ تخلیق کیا ہے، آخر کس چیز نے تجھے کفر پر آمادہ کیا؟ تو اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ تو کس چیز سے وجود میں آیا، کس چیز سے تو نے پرورش پائی، وہ حقیر سا پانی کا نطفہ کہ انسان جو ہے خود اسے گھن کھاتا ہے۔ من ای شئین خلقا، کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے کی ایک بوند سے تیری جو پیدائش ہے، تیرا جو وجود ہے، ایک حقیر سے پانی کے نطفے سے جو ہے وہ عمل میں آیا۔ من نطفہ، ایک بوند، نطفہ، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایک بوند سے، نطفے کے ایک حقیر سے، قطرے سے تو وجود میں آتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے اسے ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ بنا کر کھڑا کر دیا، اور تو اس سے وجود میں آ گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائے۔ تو وہ حقیر سا نطفہ، انسان اس پہ غور کرے تو کیا انسان کے لیے کفر کرنا زیب دیتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تخلیق کے مراحل ہی ہیں، نمبر ایک ابتدا میں نطفہ، نمبر دو پھر اسی سے پیدائش کی ابتدا، پھر اسی سے فقدرہ، اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی جینس کیا ہوگی، اس کا رنگ، اس کا قد، اس کی جسامت، اس کے جسم کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے، ناقص ہوں گے، شکل، صورت، آواز کیسی ہوگی، جسم کی طاقت کتنی ہوگی، صلاحیتیں کتنی ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات میں پیدا ہوگا، پرورش پائے گا، کہاں جائے گا، کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، جیے گا، اور کب اس کو جو ہے وہ موت آ جائے گی۔ تو فقدرہ، تقدیر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کر دی، جس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کی جرت کہ تقدیر کے آگے انسان اتنا بے بس ہے کہ اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا کہ لڑکا ہے تو لڑکی نہیں بن سکتا، لڑکی کا فیصلہ کیا تو لڑکا نہیں بن سکتا، موت کا فیصلہ کر دیا تو زندگی نہیں مل سکتی، اور طویل زندگی کا فیصلہ کر دیا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رہ جائے، اس کو موت نہیں مل سکتی۔ تو پھر اس کے اندر یہ جرت کہ اللہ کے مقابلے میں کفر کرے اور نشکری کرے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے اللہ نے زندگی کی راہ آسان کر دی۔ تو اس کے معنی ہیں یسرا، کہ آپ دیکھیں کہ یسرا کا لفظ جو ہے یہ آسانی کے لیے، یاسین را، آسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ راستہ آسان کر دیا اس کے لیے۔ تو یہاں پہ کون سا راستہ آسان کرنا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے، ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے، کہ وہ کتنا مشکل تنگ راستہ ہے لیکن اللہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو پیدائش کے مرحلے کو دیکھیں کہ زچہ بچہ دونوں گھٹ کر مر سکتے ہیں، اور ڈیتھ ہوتی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ جو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کس طرح ماں کی چھاتی سے دودھ حاصل کرتا ہے، اور اس کو دودھ کا دودھ چوسنا کون سکھاتا ہے، مختلف مراحل سے اس کو کون گزارتا ہے، اللہ کے بخشے ہوئے اعضاء اور قوتیں اور صلاحیتیں، یہ ساری ہیں جس کی رہنمائی میں وہ زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، سورۃ الاعلیٰ۔ اسی طرح سورۃ شمس میں کہا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ آپ پڑھ سکتی ہیں سورۃ الشمس آیت نمبر 7 سے 10 تک۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ثم السبیل یسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ جو ہدایت کا راستہ ہے، خیر اور شر کا راستہ، اس کو واضح کیا۔ ثم اماتہ فاقبرا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کا آخری مرحلہ، کہ پھر انسان کو اللہ موت دیتا ہے، پھر ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد وہ موت کی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف موت ہی نہیں بلکہ پھر قبر میں پہنچایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی میرا احسان ہے. اقبرہ، کسی کو قبر میں رکھوانا، اسے دفن کروانا. اب آپ دیکھیں کہ جانور جو ہیں مرتے ہیں تو زمین پر سڑتے رہتے ہیں، پھولتے ہیں، پھٹتے ہیں. پرندے، جانور، چونٹیاں، ڈفرینٹ ان کو مختلف چیزیں اس کو کھاتی پیتی ہیں، کیسی اس کی لاش کی تذلیل ہوتی ہے. لیکن یہ جو قبر ہے یہ بھی اللہ کا ایک تحفہ ہے کہ نہلا کر، نئے کپڑے، پاک صاف کپڑے پہنا کر بڑے احترام کے ساتھ انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک انتہا ہے موت اور پھر قبر، اور یہ ہے اللہ کے انعامات، اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. اگر انسان کی لاش کو درندے اور پرندے نوچتے تو کیسی اس کی تذلیل ہوتی. تو اے انسانو، تم اللہ کی اس نعمت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. اور انشرا اس کے معنی ہے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا، نشر ان سے ہے، زندہ کرنا، اٹھانا، پھیلا دینا. اور یہ ایک اور مرحلے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی انشار، کھولنا، پھیلانا، اثر نو کھڑا کرنا. تو پانی کی ایک حقیر سی بوند سے وہ انسان جو کہ اونچا لمبا انسان بنا، جو کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ پہاڑوں کو مسخر کرتا ہے، ستاروں پہ کمند ڈالتا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے؟ کہ اللہ اس کو جب چاہے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے. اس کی مجال نہیں ہے کہ انسان انکار کر سکے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کو کھڑا کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ انسان کی رضامندی کو دیکھا جائے گا، بس اس کو پکڑا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا. کن فیا کون، کن کہا جائے گا اور انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کر سکے. کلا لما یقضی ما امر، فرمایا ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا ہی نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. کلا، یہ کلمہ توبیخ ہے، ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہرگز نہیں، لما، ابھی تک نہیں، یقدی، قضا، یقدی قاضی ہوتا ہے نا، کہ کسی کام کو پورا کرنا، وہ کام جو کہ مقرر ہو اس کو تمام کیا جائے، پورا کیا جائے. لیکن اس نے تو وہ کام پورا ہی نہیں کیا. کون سا؟ ما ہمارا ہو، جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، کہ اس نے اللہ کے احکامات کی اطاعت ہی نہیں کی. سارے دلائل اس کے سامنے ہیں، اس کا اپنا وجود اور خیر اور شر کا راستہ سب کچھ، لیکن انسان نے اللہ کے احکامات جو رسولوں کے ذریعے انسان کے پاس پہنچے تھے، انسان نے اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا. تو جو اس کی زندگی کا مقصد تھا، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھا. تو کلا لما یقضی ما امر، یہاں پہ یہ پیچھے انسان کی ابتدا، انتہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر انعامات کیے ہیں، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ پر ایمان لاتا، اللہ کی اطاعت کرتا، لیکن بدنصیب ایسا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کیا. ہوم ورک، اس نے وہ فرض ادا ہی نہیں کیا. نہ قرآن پڑھا، نہ سنت کا مطالعہ کیا، نہ سیرت کو جانا، اور نہ اس نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. اور مکہ کی گلیوں میں اللہ کے پیغام کو جھٹلایا جا رہا تھا. اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ جھٹلا رہے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک خلقت اور مراحل زندگی کی طرف توجہ دلانے کے بعد، اب انسان کو کائنات سے جو ہے ربوبیت کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور ارد گرد جو ہیں وہ کیا نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں. فرمایا فلینظر الانسان الی طعامہ انا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ انسان غور کرے، انسان دیکھے، اِلَى طَعَامِهِ، اپنے کھانے کو، اپنی خوراک کو. تو خوراک کو معمولی نہ سمجھے، یہ خوراک جو زمین جو ہے وہ اگلتی ہے، اور جو اسباب اور اسباب کے جو معاش کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، تو یہ انتظام اللہ ہی کرتا ہے. اگر اللہ نہ کرتا تو انسان کے لیے کچھ بھی پیدا نہ ہوتا. طعام، اب یہاں پہ خاص طور پر جو ہے وہ کھانے پینے کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا، فرمایا کہ ہم نے پانی لنڈھایا، صبا خوب لنڈھایا، اور ایک ہی سببنا کافی تھا، پھر صبا آ گیا، تو معنی ہے کہ ہم نے ڈالا اوپر سے پانی. صبا انڈیلنا، برسانا، گرانا، سواد بابا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی چیز سے جو ہے وہ پانی کو نیچے پھینکا جائے، گرایا جائے، تو ہم نے پانی جو ہے وہ انڈیلا، اور خوب انڈیلا، اور یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے بارش کی طرف. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا. جو ہی بجلی، اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ بیج زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، گٹھلیاں زمین کے اندر لگائی جاتی ہیں یا پنیری وغیرہ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے پودے اور پھل اور پھول نکلتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ تخم ریزی اور یہ جو پیداوار ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، تو زمین کو پھاڑنا عجیب طریقے سے، تو یہ اللہ ہی ہے جو کہ زمین کے اندر سے کھیتیاں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. فانبتنا فیہا حبا، پھر اس کے اندر اگائے، حبا دانے، اور حبن جو ہے حبوب اس کی جمع ہے، اناج دانہ، جس میں جو ہے وہ ہر طرح کا دانہ مراد ہے، گندم کا، چنے کا، اور دالیں ہیں، چاول ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، یہ ساری نعمتیں یہ پیدا کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور عِنَبًا، عَيْن نون با، عِنَب، اور عِنَب آپ پڑھی چکی ہیں کہ یہ انگور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قَضْبًا، قَاف دواد با، یہ لفظ جو ہے وہ اس کا زیادہ استعمال سبزی اور ترکاری کے لیے ہوتا ہے جو کچی کھائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات پکا کر بھی کھائی جاتی ہیں، یعنی جیسے سالن وغیرہ بنانا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ قدبہ اس سے مراد سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، جو کہ انسان عام زندگی میں استعمال کرتا ہے. تازہ گھاس کو بھی قدبہ کہا جاتا ہے، ہر وہ سبزی ترکاری جس کے پتے مویشیوں کی خوراک جو ہے وہ بن جائیں جب وہ زمین سے باہر نکلیں، اور اس کی جو کارآمد چیز ہے وہ انسان جو ہے وہ استعمال میں کریں، جیسے گاجر، مولی، شلغم، چکندر، اور یہ سب چیزیں اس سے مراد ہے. وزیتون و نخلا، زیتون، زیتون جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ روغن، خود زیتون اور پھر اس کا تیل، اس کا جو روغن ہے، یہ بہت ہی مفید چیز ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور زیتون و نخلا، اور نخل سے مراد کھجور ہے، اور کھجور جو ہے یہ بھی عربوں کی خاص طور پر غذا تھی. اور سورۃ نور میں آپ جو ہیں وہ پڑھ چکی ہیں زیتون کے تیل کے بارے میں. تو اہل عرب جو تھے وہ انگور، زیتون اور جو ہے وہ کھجور، اس کے فوائد، اس کی برکتوں سے پوری طرح آگاہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، حدیقہ واحد ہے، حدائق اس کی جمع ہے، مادہ ہے حَادَ الْقَافِ، और ऐसे बाग को कहते हैं जिसको हिफाजत की वजह से जो है जिसके इर्द गिर्द हिसार हो, घिरे हुए बाग को हदीका कहा जाता है। और बताया ही था आपको पहले भी कि अंगूर की बेलों से वो जो है वो ऐसे हिसार सा कर लेते थे और साइडों पर खजूर के दरख्त लगाते थे और बीच में वो ऐसे कतात ज़मीन के बनाते थे जिसमें सब्जियां और अजनास वगैरह वो उगाते थे। तो कहा कि वह हदाइका और बागात गुलबा। गुलबा जो है जैसे गुलबा लफ्ज़ जैसे गालिब, आपने ये लफ्ज़ पहले से भी सुना है गालिब, और यहाँ पे गुलबा घने के लिए इस्तेमाल हुआ है, घना दरख्त घने बागात। और मुफस्सरीन कहते हैं कि गुल्ब जो है ये जमा है, इसका वाहिद अगलब है, इसके मानी मोटी गर्दन वाले के भी होते हैं। तो जब मोटी गर्दन वाला ये बाग की सिफत आएगी तो मानी है कि दरख्त बड़े शादाब हैं, दरख्त बड़े घने हैं और दरख्त बहुत ही आपस में गुत्थम गुत्था है, बाहम जब वो गुत्थम गुत्था होता है तो एक दूसरे के अंदर होते हैं। वह हदाइक़ा गुलबा और घने बागात, व फाकिहतन व अब्बा। फाकिहतन जो है ये फल के लिए इस्तेमाल होता है, हर तरह का फल, खा वो ड्राई फ्रूट हो या दूसरा हो। तो ये और अब्बा, हमजा बाबा, ये नबातात और शादाब घास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुपायों के काम आने वाली चीज़ जो भूस बन जाती है उसको भी कहते हैं, जो गल्ले से अलग कर ली जाती है, आम मामूली सी हकीर सी चीज़ को अब्बा जो है वो कहा जाता है। वफा की हतूँ व अब्बा। तो ये सारा कुछ जो है ये किसने पैदा किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये घास, ये चारा, तो ये सब मैंने पैदा किया। मता अल्लकुम वले अनामेकुम, ये तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए मता है। तो अब आप देख लें कि जानवरों से इंसान क्या हासिल करता है, गोश्त, चर्बी, दूध, मक्खन वगैरह। तो जानवर भी हमारी खिदमत करते हैं, तो जानवरों के लिए भी चारा चाहिए था और इंसान के लिए भी चाहिए था। तो अल्लाह ने ये सारा कुछ पैदा किया, अगर इंसान अपने खाने पीने पर ही गौर कर ले तो वो अल्लाह की नाशुक्री ना करता। लेकिन अफसोस है इंसान पर कि इंसान जो है वो अल्लाह से नेमतों को पाकर फिर अल्लाह का नाशुक्रा बन जाता है। और शुक्रगुजारी दरअसल खुदा परस्ती है, वो अल्लाह की पहचान है, लेकिन इंसान जो है वो अल्लाह को पहचानता ही नहीं है, इसलिए ज़िद्दी, अक्खड़ और हठधर्म बन जाता है और अल्लाह के पैगंबर की बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर आप देखिए कि सूरत अबासा की इख्तितामी आयात है, आयत नंबर 33 से 42 तक, 33 से 42 तक, और इसमें क़्यामत के दिन की मंजरकशी की गई है, जिस दिन हर शख्स पर नफसा नफसी की हालत तारी होगी। फरमाया फाइजा जाती, आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज़ बुलंद होगी। और आप देखें कि यहाँ पे स्वाख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, स्वाद ख्वा ख्वा इसका मादा है और इसके मानी हैं ऐसी कड़क या चीख जो सबको बहरा कर दे, जैसे बहुत ही सख्त आवाज़ जिसे सुनकर कान बहरे हो जाएं, ऐसे शोर और सख्त आवाज़ को कहते हैं कि जिससे कान बहरे हो जाएं। तो आखिर जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज़ बुलंद होगी, यौमा यफिरुल मरु मिन अखी, उस दिन आदमी अपने भाई से फरार हासिल करेगा। या फिरु फारारा, दूर भागना, फरार हासिल करना। तो उस दिन इंसान जो है, उस दिन आदमी जो है वो अपने भाई से फरार हासिल करेगा। वह उम्मे ही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से, व स्वाहिबाते ही, और अपनी बीवी से, व बनी और अपनी औलाद से। अब आप देखें कि ये रिश्ते बहुत करीब होते हैं ना, और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो भाई का जिक्र किया गया है कि उस दिन भाई भाई जो है वो एक दूसरे को पहचाने का नहीं। और नंबर दो, वालदैन। अब आप देखें कि वालदैन जो हैं ये बहुत ही क़ुर्बत के रिश्ते हैं ना, इतने करीबी रिश्ते जो हैं دنیا میں انسان اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس دن ہر شخص کو اپنی ایسی فکر ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی، ایسا جو ہے وہ مسائل کے اندر ہوگا کہ وہ اپنے پیاروں سے جو ہے ان کی مدد کرنے کی بجائے ان سے فرار حاصل کرے گا، ان سے بھاگے گا کہ کہیں ان سے وہ مدد نہ مانگ لیں، کہیں ان سے وہ ان کی نیکیاں نہ مانگ لیں۔ اور یہاں پہ بھائی، والدہ، باپ، بیوی اور بیٹے، اور یہ قریبی رشتے ہیں جس میں والدین، بہن بھائی اور بیوی، شوہر یا پھر اولاد یہ آ جاتی ہے۔ سب کو گن کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھ دیا کہ یہی وہ رشتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ان کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی خاطر انسان جو ہے وہ حرام کو لوٹتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو اس دن انسان جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بھاگے گا، ان سے فرار حاصل کرے گا۔ وہ بڑا ہی ہولناک وقت ہوگا، وہ نفسا نفسی کی حالت ہوگی، بھائی رو رہا ہوگا، ماں باپ تڑپ رہے ہوں گے، دعائیں دے رہے ہوں گے، بچے اور بیوی جو ہے وہ پریشان ہوں گے، مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے۔ لیکن اس دن ہر شخص کو اپنی ایسی پڑی ہوئی ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ رخ نہیں کرے گا، اور اگر نظر آ بھی جائے تو ان سے جو ہے وہ بھاگے گا، دوڑے گا۔ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ اِمْرِئٍ، جیسے اوپر آپ نے المرءُ پڑھا نا، یہاں پہ اِمْرِئٍ لفظ استعمال ہوا ہے، ہر شخص کی، مِنْهُمْ ان میں سے، يَوْمَئِذٍ اس دن، شَأْنٌ، شَأْنٌ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جیسے بڑا کام یا فکر کے لیے، تو اس دن ان میں سے ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی، ایسا جو ہے وہ ان کو بڑا کام ہوگا کہ یغنی ہی کہ بے پرواہ کر دے گی اس سے، کہ اس دن انسان پر خود اتنا سخت وقت آ پڑا ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا، یغنی ہی یعنی اس سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، اور انسان کو اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس دن انسان پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ انسان کو اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے۔ آپ کی ازواج محترات میں سے کسی نے، بعض کہتے ہیں حضرت عائشہ اور بعض کہتے ہیں حضرت سودا اور بعض کہتے ہیں ایک خاتون رضی اللہ عنہن، انہوں نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جب بہت ہی مشکل پریشانی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کا یا کچھ اور سوچنے کا ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیف پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، مثلاً بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت عورت جس مرحلے سے گزرتی ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس وقت میری یہ جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے، تو کس طرح وہ تکلیف کے اس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو قیامت کا دن کا جو مرحلہ ہے یہ بہت ہی شدید ہوگا، یہ بہت ہی سخت ہوگا، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اور پھر دو کردار بتائے گئے، کیونکہ دنیا میں دو کردار تھے، اب یہاں پہ دو انجام بتائے گئے۔ وجوہ یوم عظیم مسفرا، کچھ چہرے اس روز مسفرا ہوں گے، سین فارا، مسفرا چمکدار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسفار روشن چمک۔ تو اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، اور جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرا، ضاحکۃ جو ہے ضاد حا کاف، اس کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، لاف، مسکرانا۔ تو ضاحکۃ کا تن یہ صفت ہے انسان کے خوش ہونے کی، خوشی کی تعبیر ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں ضاحکۃ کا تن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرا، خوش۔ بشارت سے ہے بشرا، جیسے حشاش بشاش، تو چہروں سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ خوش و خرم، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ تو یہ ایک انجام تو یہ ہے۔ وہ وجوہ یوم عظن علیہ غبرا، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر اس دن جو ہے وہ غبرہ ہوگا. غین بارا, غبرہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی, گرد و غبار, کہ کچھ چہروں پر اس دن جو ہے وہ مٹی ہوگی, گرد و غبار ہوگا. ترحقوہا قطرہ, ترحقوہا جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ راہا قاف, جیسے چڑھ جانا, چھا جانا, تو ان پر جو ہے وہ چھائی بھی ہوگی قطرہ. قاف تا را, قطرہ یہ سیاہی کو کہتے ہیں, اور یہ بخیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب لکڑی جلائی جاتی ہے, اور لکڑی جب جلتی ہے تو لکڑی کے جلنے سے وہ جو دھواں نکلتا ہے, وہ دھواں اس کو بھی قاف تا را کہا جاتا ہے, اس کی جو سیاہی ہے. تو اب آپ دیکھیں جو بخیل ہوتا ہے نا, وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا, جیسے کہ دھواں بھی کسی کے پاس نہ چلا جائے. تو بالکل یہاں پہ بھی قاف تا را جو ہے اس کے معنی ہے کہ کلونس, سیاہی, گرد. تو ترحقوہا قطرہ, ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی, ان کے چہروں پر جو ہے وہ سیاہی چھا رہی ہوگی. کیوں؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ, یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. کفرہ کفر کرنے والے, انکار کرنے والے, الفجرہ یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے بدکار. فاجر کی جمع ہے الفجرہ, گناہوں میں پھنسا رہنے والا. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے, اس لیے ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے, بے رونق ہوں گے, چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی, اور چہرے ان کا رنگ فق ہوگا. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ہے وہ دو کردار ہیں, تو آخرت میں دو انجام جو ہیں وہ بتا دیے گئے. تو سورت عبسا, اس سے ہمارے لیے عمل کے کیا اصول ہمارے سامنے آتے ہیں؟ اس میں سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دایانہ کردار بتایا گیا ہے, کہ وہ لوگ جو مخلص ہوں, دین کو سیکھنا چاہتے ہوں, تو دائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دائی کے لیے ہر وہ شخص اہم ہے جو طالب حق ہو, جو مخلص ہو, جو دین کو سیکھنا چاہتا ہو. نمبر دو, جو سوسائٹی میں بہت اونچا مقام رکھتا ہو, دولت, حسن, ذات پات, کرسی, اقتدار, کسی بھی وجہ سے, لیکن دین کی دعوت پر اگر وہ توجہ نہیں دیتا یا وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا, اسے بے نیازی برتتا ہے, تو پھر دائی حق جو ہے اس کو بھی اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, انہیں کے پیچھے جانا چاہیے جن کے اندر قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو. جو گھمنڈ میں ہوں اور مغرور لوگ ہوں تو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ اہم ہے جو کہ طالب حق ہے, اور جو طالب حق نہیں ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, خواہ وہ فرعون کیوں نہ ہو, خواہ وہ حامان کیوں نہ ہو, اور خواہ وہ نمرود کیوں نہ ہو, اور وہ مکہ کے عتبہ, شیبہ, ابو جہل, امیہ بن خلف, ابی بن خلف, یا پھر دوسرے مکہ کے سردار کیوں نہ ہوں. تو اصل چیز جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے اخلاص ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے تیسرا عمل کا اصول جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے, یہ بڑی ہی خوبصورت دولت ہے. الرحمن علم القرآن, اور یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو دنیا کی زندگی میں امن اور سکون دیتی ہے اور فکروں پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. آپ قرآن سے دوستی کر کے تو دیکھیں, آپ قرآن میں ڈوب کر تو دیکھیں, آپ قرآن جو ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر تو دیکھیں, آپ دیکھیں گی کہ قرآن کس طرح آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا کرتا ہے اور مشکلات اور مسائل کو حل کرتا ہے. تو یہ ہے اہم اصول کہ قرآن مجید کی جو قدر و منزلت ہے, جو اس کا اونچا اور اعلیٰ مرتبہ ہے, اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے. چوتھا عمل کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے وجود سے اور اپنی جو خوراک ہے, یہ دونوں ہماری بہت ہی قریبی چیزیں ہیں, ان پر غور و فکر کر کے پھر ہم اللہ کو پالیں اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں. پانچواں اور آخری عمل کا اصول یہ ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہوگا کہ جس دن انسان جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں سے جو ہے وہ بے نیاز ہوگا، ان سے بھاگے گا۔ تو غور ضرور کرنا چاہیے کہ آج جو ہے یہ جو رشتہ دار ہیں، آج ان کی دنیا بنانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ہم سچائی کا اعتراف کرنے سے جو ہے وہ جھجک رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کر لیں۔ تو اصل عزت، اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاں کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیں۔ وجوہ یومئذ مسفرا ضاحکۃ مستبشرا، اور ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کریں۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقہا قطرا اولئک ہم الکفرۃ الفجرا، اور اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔